كذبوه فعطوها دمدم عليهم وابقدوا بدمهم إن سواها ولا يخاف ربها. صلوات صلوات. صلوات صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أتيت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب وما تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة، وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة.
جزاک اللہ محمد علی. ایک چار مصرے کہ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح اجاڑا یزید کو، اور خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. میں گزارش کروں گا احسن سلمہ سے کہ آ کے اپنی سپیچ پیش کریں. بر محمد و اہل بیت محمد، بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بار دیگر بلند تر صلوات.
اللہم صل علی محمد و آل محمد. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Tonight we'll be hearing the second lecture in a series of lectures concerning the challenges faced by the mu'mineen before the advent and arrival of the Imam Mahdi sallallahu alaihi wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad. By the esteemed and knowledgeable Mawlana Sayyid Ali Murtaza Zaidi. So I thought it would be apt to summarize and go over what he spoke about yesterday before he continues with this topic later tonight. The first concept introduced was the idea of Nizam-e-Ihsan, the idea that there is no possible organization or Nizam of the world that is greater at all more intricate than the world that Allah subhanahu wa ta'ala created for us to live in. If there is a world so intricate and meticulous in its creation, then it stands to reason that everything within it serves a specific and important purpose. Even a single leaf that falls off a branch attached to one of the innumerable trees that make up a forest doesn't fall without reason. If even the smallest leaf has a purpose, then so do we as beings within this creation. And Islam is what guides us towards realizing our purpose, telling us of our purpose through the Quran and teachings of the Prophet and his progeny. However, we are faced with a challenge. Humans are social beings and influenced by our surroundings and environment, including the ideas of cultures that surround us. As such, if we aren't careful or reflect, we may perceive religion through the lens of our own cultures and subsequently ignore certain aspects of Islam and even innovate it to mold around our wants. Yesterday, Mawlana provided an example of this in regards to prayer. In the time of the Prophet, and even today in Arab countries, once the adhan is sounded, people immediately stop what they do and go straight to namaz. People stop doing business and pray before resuming their daily life. However, he said that people from our culture tend to put off prayer for a bit, saying, maybe later in 15 minutes. It would be a lie if I said I had never done this before. In areas like these, we have compromised the rigidity of our faith to suit our own needs. This compromisation of rigidity in our faith is one of the challenges that will continue to become much more difficult to combat as we come closer to the end of Imam Mahdi's occultation. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said to his companions that there will come a time when Muslims will enjoin in haram even though they understand it to be wrong. and that there will even be a time where what was made haram by Allah will be understood as halal. This cultural shift is not an easy thing to withstand, and moving against the current to stay on the path of righteousness will be a difficult task. Rather than merely conceal the cracks that have developed in our faith, we must turn to introspection and understand why it is that these cracks have developed in the first place. For those who are able to do this and remain steadfast on the right path, they will be counted amongst those who the Prophet said will be the few who remain rigid in their faith, even though they only know the Prophet through writing on paper. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Thank you very much for wonderful speech, Ahsan. Na main ab koshish guzarish karunga janab Fahad Haider se ke tashreef laaye aur apne pussa bibi ke huzur pesh farmaye bar Muhammad wa ali Muhammad bulantar salawat.
قبلہ کچھ اشعار ہیں بس. اے خدا اب میں اٹھا ہوں شہ کی مدحت کے لیے. اے خدا اب میں اٹھا ہوں شہ کی مدحت کے لیے, حکم دے جبرائیل کو آئیں کتابت کے لیے, حکم دے جبرائیل کو آئیں کتابت کے لیے, اشک آنکھوں میں نہیں غم کی وضاحت کے لیے, اشک آنکھوں میں نہیں غم کی وضاحت کے لیے, رحل پہ قرآن رکھا ہے تلاوت کے لیے, رحل پہ قرآن رکھا ہے تلاوت کے لیے, اور کربلا کی ریت میں گر جذب ہو جائیں یہ اشک, کربلا کی ریت میں گر جذب ہو جائیں یہ اشک, گھر ملے خانہ بدوشوں کو سکونت کے لیے, گھر ملے خانہ بدوشوں کو سکونت کے لیے, اپنا ہر ایک غم غمِ سبط نبی کو سونپ کر, اپنا ہر ایک غم غمِ سبط نبی کو سونپ کر, دھوپ سے سائے میں آ جا استراحت کے لیے, دھوپ سے سائے میں آ جا استراحت کے لیے. اور شیر ملا دیکھ جائے مولانا کہ ایک پیام میں مرگ ہے یہ آمریت کے لیے, ایک پیام میں مرگ ہے یہ آمریت کے لیے, آ گئے شبیر ذہنوں پر حکومت کے لیے, آ گئے شبیر ذہنوں پر حکومت کے لیے. اور آخری شعر آپ سب کی نظر کے, اپنے ہاتھوں کو بڑھا دے اے علمدار حسین, اپنے ہاتھوں کو بڑھا دے اے علمدار حسین, القمہ بے چین ہے تجدید بیعت کے لیے. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. بہت شکریہ فہد. میں اب گزارش کروں گا جناب اسد بھائی سے کہ تشریف لائیں اور سلام پیش کریں بی بی کے حضور. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر, مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر, زہرا کا در جلا کر, زہرا زہرا پہ در گرا کر, مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر, تربت سے فاطمہ کی آتی یہی صدا ہے, اب تک نہیں ہٹا ہے، مہدی مجھے سنبھالو، مہدی مجھے سنبھالو، غیبت سے جلد آ کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر دربار سے ضعیفہ گھر کی طرف چلی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کتنی دفعہ گری ہے، لائے ہیں اپنے گھر تک، لائے ہیں اپنے گھر تک، حسنین خود اٹھا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر ظالم کا تازیانہ جس ہاتھ پر لگا ہے، وہ ہاتھ سیدا کا اٹھ ہی نہیں رہا ہے، پڑھتی ہے اب نمازیں، پڑھتی ہے اب نمازیں، ایک ہاتھ ہی اٹھا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر پہلو میں درد اتنا ہے کہ تڑپ رہی ہے، چلنا بھی اب ہے مشکل، اٹھ اٹھ کے گر رہی ہے، چلتی ہے ایک شانہ، چلتی ہے ایک شانہ، دیوار سے لگا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر ہلنے لگا نبی کا اس دم مزار آسی، زہرا لہد پہ آ کر رو رو کے جب پکاری، چہرے کے نیل دیکھو، چہرے کے نیل دیکھو، بابا ردا ہٹا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر
درود محمد علیہ.
جزاک اللہ صاحب بھائی. اب میں مرثیہ پیش کرنے کے لیے جناب تنویر بھائی سے گزارش کروں گا کہ ممبر پہ تشریف لائیں. جناب تنویر بھائی بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد و برعظمت جناب زہرا بلند تر صلوات. اللہم صل علی
مرثیہ تو نہیں آج سلام ہے، نہیں محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات
سلام کی طرف بر محمد و آل محمد صلوات نارے دیگر صلوات نہ کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ اٹھ گھر کو چلے کھل گیا زندان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ بندے جو تیرے شمر نے چھینے وہ دلا دوں ایک ننھی سی چادر میں تیرے سر گھر جانے کا اب ہو گیا سامان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ معصوم سے گالوں پہ تماچے بھی ہے کھائے رو رو کے کہا کرتی تھی بابا نہیں آئے روتا ہے تیرے حال پہ زندان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ ارمان بہت تم کو تھا گھر جانے کا بیٹی ہم چھوٹ گئے قید سے اٹھ گھر چلے بیٹی پورا نہ ہوا یہ تیرا ارمان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ اٹھتی ہی نہیں لاکھ
اٹھایا ہے کئی بار لو مر ہی گئی آج یہ بابا کی عزادار لب کھول ذرا شان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ اور میت پہ سکینہ حرم نوح کنا تھے چہرے پہ سکینہ کے تماچوں کے نشاں تھے لو مر ہی گئی لو مر ہی گئی شام کی مہمان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ ایک بار میرے سینے سے لگ جا ذرا اٹھ کر کہتی تھی یہ ماں قبر سکینہ سے لپٹ کر کچھ دیر کے مہمان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ اب بن تیرے سکینہ بھلا سے جیوں گی بیٹھوں گی صدا دھوپ میں پانی نہ پیوں گی جائے گی تیرے سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ اور رونے کی صدا آتی ہے زندان سے اکثر رونے کی صدا آتی ہے زندان سے اکثر عمر کے بھی رہائی نہ ملی ہے جسے اختر سنسان سا ہے آج کیوں زندان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ، اٹھ گھر کو چلے کھل گیا، زندان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ.
محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. ہمارے دیگر بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
چار مصرے. اسد بھائی جب تک آپ سلام نکال لیں، جب قبر میں ہم ہوں گے اور فرشتے بیٹھے ہم سے سوال کر رہے ہوں گے، تو حضرت علی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ہم انہیں پکاریں گے یا علی، تو اس کانٹیکسٹ میں دوسرے دو مصرے سنیے گا کہ ابو طالب کے بیٹے کو ملی ایسی سعادت ہے، علاوہ ذکر کے ان کی محبت بھی عبادت ہے، کہا میں نے فرشتوں سے لحد میں بیٹھ جاؤ تم، موالی ہوں مجھے تو یا علی کہنے کی عادت ہے. جناب اسد بھائی بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا سنا وقت کیا کہا ہوگا، گلے کے توک نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے توک نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا وہ یاد کر تو ہوگا وطن کی شاہی کو. وہ یاد کر تو ہو دفن جو پردیش میں کیا ہوگا جو غور کیجئے تو عابد بشر نہیں لگتا. جو غور کیجئے تو عابد بشر نہیں لگتا. میرے خیال میں دکھ درد کا خدا یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا.
صلوات
اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ سب بھائی. مومنین سے گزارش کروں گا کہ اگر ممبر کے قریب تشریف لے آئیں تھوڑا تھوڑا سا برائے مہربانی صلوات پڑھتے ہوئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں باعزت و احترام دس بسستہ گزارش کروں گا قبلہ سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں ممبر پہ, آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری بر محمد و اہل بیت محمد, بلند تر صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام, بلند تر
صلوات. پروردگار انشاءاللہ اس عذاب کو ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے. انشاءاللہ نسلاً بعد نسلاً ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جانساروں و وفاداروں میں قرار فرمائے. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے اور ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. فاتحہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين اللهم صل على محمد واجد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به دیگه محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد اجل. خدا متعال کا شکر ہے، خدا متعال کا لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں ایک بار پھر موقع نصیب کیا سید و شہدا کی عزاداری میں شرکت کریں، دین کے نام پر سوچیں سمجھیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی بندے کو نوازنے لگتا ہے تو اس کو دین پر سوچنے سمجھنے کی توفیق نصیب کر دیتا ہے. یقیناً اللہ کی دیوی خاص توفیق ہے جس کے نتیجے میں آپ یہاں تشریف لائیں، ہمیں یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. اللہ کی دیوی اس توفیق کا شکر بجا لانے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عزا، ان کے غم میں شرکت کے ہدف تک پہنچنے کے لیے، انشاءاللہ ان معارف کے حصول کے لیے جس سے ہماری زندگی تبدیل ہو، وقت کے امام کی نصرت کے قابل ہو سکیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. ہم انسان اپنے تمام تر اختلافات، اپنے تمام تر ظاہری فرق کے باوجود اگر ہم مشترک نہ ہوتے تو ہمارے لیے ایک دین نہ ہوتا. یہ کہ ہم کسی قومیت میں، کسی زبان میں، کسی اور جغرافیائی تقسیم میں تقسیم ہوئے ہیں، اگر یہ ایسی تقسیم ہوتی جس کا تعلق ہمارے وجود سے ہوتا، ہمارے وجود مختلف ہوتے، تو خدا ایک دین نہ بھیجتا، اس تقسیم کے حساب سے ادیان بھیجتا. لیکن خدا متعال نے انتہا تک کے لیے یہی ایک دین بھیجا. اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ اپنے تمام تر اختلافات، تمام تر ظاہری فرق کے باوجود کسی ایک پوائنٹ کے اوپر سب ایک جیسے ہیں. اب ہم اپنے اندر اس بات کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ وہ جس میں ہم سب ایک جیسے ہیں اور وہ اس ایک دین کی بنیاد بن رہی ہے، وہ چیز کیا ہے اور اس کی تقویت، اس کی اسٹرینتھ ہمارے اندر یہ کیسے ہونی ہے. تو ہم سب جانتے ہیں بہت ساری چیزوں میں جانور ہم سے بہت بہتر ہیں، دیکھنے میں، سننے میں، بھاگنے میں، جسم کی طاقت میں، ان سب میں جانور ہم سے بہتر ہیں. ہماری اشرفیت ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہے. اور اب یہاں پہ ایک مشکل ہے، وہ یہ کہ اگر ہم اپنی کوئی بھی فضیلت ان میں سے کسی چیز میں ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو خود بخود ڈیگریڈ کر رہے ہیں. ہم کیوں حیوانوں سے مقابلہ کر رہے ہیں جس میں ہماری افضلیت ہے ہی نہیں؟ اس میں اگر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں، کیا نصیب ہو جائے گا؟ اس مقابلے میں جائیں جو آپ کا مقابلے کا میدان بنا ہوا ہے. اگر آپ غلط مقابلے کا میدان چنیں گے بہت بڑی حماقت ہوگی. اب میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے، عجیب سی مثال ہے، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، بعض وقت میرے ذہن میں ایسی چیز آتی تو میں بات کنوے کرنے کی خاطر کہہ بھی دیتا ہوں. اللہ انشاءاللہ آسان کرے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد آل محمد، عجل فرجہم. میری جیسے جو عمر کے لوگ ہیں انہیں شاید یاد آئے گا، انہیں شاید یاد آئے. اگر آپ ایک باکسر کا مقابلہ ایک ریسلر سے کروا دیں، کسی کو یاد آیا؟ وہ مر گیا آج، اسی لیے میرے دماغ میں آ گیا وہ. تو اگر آپ کسی باکسر کا مقابلہ کسی ریسلر سے کروائیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم نے اپنے لڑکپن میں دیکھا تھا کہ کیا ہوتا ہے. جو باکسر تھا اس کو یہ پتا تھا کہ اگر میں کہیں زمین پہ گر گیا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ مجھے ایسا پھنسائے گا کہ میں کھڑا ہو ہی نہیں پاؤں گا. اور جو ریسلر تھا اس کو یہ پتا تھا کہ اگر میں اس کے سامنے کھڑا رہا، اس نے ایک پنچ مارنا ہے اور میرے سروائیول کا کوئی چانس نہیں ہے. پھر جتنے بھی راؤنڈ ہوئے اس میں باکسر گھومتا رہا اور ریسلر لیٹا رہا. جتنے بھی راؤنڈ ہوئے، مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کتنے راؤنڈ ہوئے تھے، 12 تھے 14 تھے، پتہ نہیں کتنے تھے، لیکن صاحب وقت ضائع کیا دونوں نے ہمارا. ایک کو ہم لیٹا دیکھتے رہے، ایک کو ہم کھڑا ہوا گھومتا دیکھتے رہے، اور مقابلہ ختم ہو گیا. لیکن اس مقابلے سے میں نے ایک چیز سیکھی بعد میں، جب میں نے سوشل سائنسز میں تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش کی، اور اسپیشلی اپنے معاملے کو، کہ بھائی ہم دین کے معاملے میں کچھ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں جو دنیا کی خاطر ہمارے سامنے آئے. ہم دین کی خاطر آئے، وہ اپنی دنیا کی خاطر آئے. کاش وہ دین کی خاطر آتے تو مقابلہ ٹکر کا تھا، کاش وہ دین کی خاطر آتے، لیکن وہ دین کی خاطر نہیں آئے، وہ اپنی دنیا کی خاطر آئے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، ان میں سے کون پہلے نفسیات میں شکست کھائے گا؟ آپ کو جب بھی جنگ دیکھنی ہو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں آپ جنگ کے اندر دو پارٹیز کون سی ہیں جو لڑ رہی ہیں. دوسری بات جو زیادہ تر نہیں دیکھتے وہ یہ کہ کس کا میدان ہے، کون سا اسلحہ اس کا ہے، اس کا اسلحہ کون سا ہے. صحیح. تو اب ایک باکسر ہے، ایک ریسلر ہے، باکسر کا اسلحہ باکسنگ مکہ ہے، ریسلر کا اسلحہ اس کی ٹانگیں ہیں، وہ لاکس ہیں. آپ دین کے نام پہ اترے ایک میدان کے اندر، آپ کا اسلحہ کون سا، اس کا اسلحہ کون سا. ٹھیک ہے، پہلی شکست کیا کھائیں گے؟ آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کا اسلحہ کون سا، یہ پہلی شکست ہوگی. اور جیسے آپ نے یہاں شکست کھائی، نعوذ باللہ تعالی، اب آپ کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں. کیوں؟ آپ نے اپنی غلطی سے ایسے ایرینا کا انتخاب کر لیا جو آپ کا نہیں ہے، آپ اپنے ڈومین سے باہر آ گئے اور آپ غلط ڈومین کے اندر لڑ رہے ہیں. یہ ڈومین اس کا ہے، وہ یہاں جیتے گا ہی جیتے گا. ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد والے محمد، صلی علی محمد والے محمد. میں اس مثال کو اپنے ٹاپک سے نزدیک لانا چاہ رہا ہوں. ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ خدا لطف فرمائے کہ یہ غیبت کا آخری زمانہ ہو انشاءاللہ. امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صل علی محمد آل محمد. ہم نے کل عرض کیا موضوع میں اور آپ کو کہیں نہ کہیں کنوے ہو چکا ہے مجھے کہ یہ جو غیبت کا آخری زمانہ ہے اس میں لائف کا ایک چیلنج ہے. ہمارے پاس روایات کم نہیں ہیں اس بارے میں، بہت ساری روایات جو اس زمانے کے چیلنج کو شو کر رہی ہیں. چیلنج کیا ہے اس زمانے؟ اب ہمارا کام صرف یہ نہیں تھا کہ ہم یہ بتائیں کہ چیلنج کیا ہے، ہمارا کام یہ بھی تھا کہ ہم یہ بھی بتائیں کہ اپنے حد میں رہتے ہوئے چیلنج کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس میں کامیابی کیسے نصیب ہونی. تو کل ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا اور تقریباً آپ نے قبول کیا اجمالی طور پر، وہ یہ کہ بہرحال ہم ایک کلچرل شفٹ کے اندر آ چکے ہیں، اور کلچرل شفٹ یہ ہے کہ جو ہم اچھا سمجھتے تھے ایک زمانے تک اب شاید اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھ پا رہے. کل تک کچھ چیزوں کو ہم برا سمجھتے تھے، کم و بیش ان چیزوں میں سے کچھ کو اب ہم اچھا سمجھتے ہیں. یہ جو کلچر شفٹ تھا، ہم نے کہا یہ تو بہت ہی خطرناک ہے. اس کے ہوتے ہوئے جو اچھائی کرے گا وہ برائی کرے گا، جو برائی سے بچ رہا ہوگا وہ اچھائی سے بچ رہا ہوگا. اچھا، یہ کام کسی صورت میں اچانک نہیں ہو سکتا. آپ کسی بھی قوم کو اچانک اگر اس مشکل میں ڈال دیں گے یقیناً ہوشیار ہو جائے گا. تو اس کی ایک مثال دیتے ہیں. اب مجھے دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ایک تو اس ٹاپک کی جو مثال ہے یہ بھی عرض کرنی ہے، اور پیچھے سے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرنا چاہ رہا تھا میدان تبدیل کرنے کی، اس کو بھی مجھے عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما سن علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تیزی سے اس کی مثال عرض کرتا ہوں کہ یہ کام کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوتا ہے. اچھا، سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے، میں کالج کے زمانے تک پڑھا تھا، اس کے بعد نہیں پڑھا. اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ ادھر ادھر سے پڑھتا ہوں، ایز اے سائنس نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، پریکٹیکل سائنسز، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی وغیرہ. لیکن ایک مثال دیتے ہیں، اس مثال میں کہتے ہیں کہ کم سے کم مینڈکوں کی کچھ قسم، اب ظاہر ہے میری فیلڈ نہیں ہے لیکن میں نے کہیں سے مثال دی، مینڈکوں کی کچھ قسم ایسی ہوتی ہے، آپ اسے پانی میں ڈالیں، اگر آپ اس کو کسی کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں، نارمل روم ٹیمپریچر سے کھولتے ہوئے پانی میں، اس پانی میں رکے گا؟ وہ بھاگ جائے گا. آپ ایک پانی میں ڈالیں، کسی بھی طرح سے اس کو پرسکون کر لیں، پانی کو گریجولی ہیٹ اپ کریں. بعض قسم مینڈک کی ایسی ہوتی ہے جو ابل کے مر جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا پانی گرم ہو چکا ہے، کیونکہ اس کی باڈی میں اس گریجول چینج کو سمجھنے کے سینسرز نہیں ہیں. ہم انسانوں کے کلچرل دماغ کم و بیش ایسے ہی ہیں، معذرت کے ساتھ. بہت ساری آبادیوں کو تدریجن برہنا کیا گیا ہے اور وہ برہنگی کو نہیں سمجھ پائے، اور یہی آبادیاں چند سال پہلے تک اس بدبختی میں آنے کو تیار نہیں تھی، لیکن گریجول پروسیس میں ڈالا گیا تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اسے. ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں دیکھی ہیں. اچھا، پاکستان میں یہ عمل بہت سلو ہے، بعض کنٹریز میں بہت تیزی سے ہوا ہے، اور ان کو خود کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہو گیا. البتہ جس نے کیا، ظاہر ہے اس کو تو پہلے دن سے پتا تھا کہ میں کر کیا رہا ہوں. ہمارے یہاں بھی یہ ہوا ہے لیکن سلو ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے ابھی بھی کچھ جگہ ہیں جہاں پہ ہماری سوسائٹی ریزسٹ کر رہی ہے. ہماری سوسائٹی کے بارے میں بہت ساری چیزیں اچھی نہیں کہی جاتی، اور اس میں سب غلط بھی نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں یہاں پہ، جس کو کم ایکنالج کیا جاتا ہے. یہ سوسائٹی ریزسٹ کر رہی ہے تھوڑا بہت، اس کے اندر ریزیلینس ہے مشکلات کے مقابلے میں. آپ اس کو شاید قبول نہ کریں لیکن میرے خیال میں ایسا ہے. تو یہ کام جو کلچرل شفٹ کا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ آہستہ سے ہوتا ہے، تدریجن ہوتا ہے، گریجولی ہوتا رہتا ہے، ہوتے 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 ایسی جگہ پہ آ جاتا ہے جس کو ہم کبھی قبول نہیں کر سکتے تھے چند سال پہلے، پھر بہت سکون سے قبول کر لیتے. اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک آدھ مثال دی. اب مشکل کیا ہے، ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ ہم اس پروسیس میں آ گئے. ہمارا اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے، یہ چیلنج کلچرل شفٹ ہے، ہم اس کے پروسیس کے اندر ہیں، کچھ فیل کر رہے ہیں کہ ہو رہا ہے کچھ، یہ نہیں سمجھ پا رہے باہر کیسے آنا ہے، اور قطعا نہیں سمجھ پا رہے کہ انجام کیا ہونا ہے. صحیح. اب مجھے آپ کو ایک مثال دینی ہے جس میں اگر یہ کلچرل شفٹ نہیں سمجھ پاتے پھر کوئی چیز ساتھ نہیں دے پاتی، مشکلات بڑھتی چلی جاتی. میں تھوڑا سوچا تھا کہ پہلے میں اس کا بہت بیک گراؤنڈ بناؤں گا اور پھر یہ کہوں گا، لیکن اب بات یہاں پہ آ گئی تو میں سوچا نہیں، اس کو میں ولنٹری جلدی سے کہہ دوں اور پھر ہم کسی اگلی بات کی طرف جائیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ما سن علی محمد. محمد عجل فرجا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد. غیبت سے پہلے کی جو زندگی ہے اگر ہم اسے قرآن کریم میں ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں ڈھونڈیں, اور غیبت کے بعد کی زندگی کو بھی اگر قرآن کریم میں ڈھونڈنا چاہیں, جو میرا ٹاپک نہیں ہے, کہاں ڈھونڈیں اس کو؟ اب انصاف سے بتائیے گا یہ کام انٹرسٹنگ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چونکہ ہمارا اس وقت تقریباً اطمینان یہ ہے کہ ہم غیبت سے پہلے کی زندگی کے چیلنج میں ہیں, میرا پرسنل بلیف اس بات پر. چلو یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ کتنا فاصلہ باقی ہے, لیکن یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے انشاءاللہ ہم سب ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. قرآن کریم نے کہاں دیکھیں؟ اللہ کے نبی کی ایک روایت نے اس مشکل کو ہمارے لیے حل کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر کے اوپر. اب تصور کیجئے تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ قرآن کریم میں ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. جس قوم کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوا ہے قوم بنی اسرائیل ہے. اس کی جو اسٹوری ہے یہ بہت ہی عجیب ہے, ایک ایک بات تین تین چار چار دفعہ قرآن کریم میں آئی ہے. اب تعجب کی بات نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اتنا زیادہ کیوں آیا قرآن کریم کے اندر, جبکہ 124,000 انبیاء میں سے 100 انبیاء کا بھی نام قرآن کریم میں نہیں آیا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ریپیٹڈلی قرآن کریم کے اندر آتا ہے. اس کی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس واقعے کے اندر ہماری ریفلیکشن ہے. اصل ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ لوگ کسی سوراخ میں بھی گئے ہوں تو تم لوگ بھی جاؤ. اور سوراخ سے یہاں مراد کیا ہے؟ سختی, کوئی ہول نہیں ہے. نہیں کہ ان کے میپ کے اوپر جو انہوں نے پیسج یا راستہ پکڑا تھا ہم اس کے اوپر جائیں گے. ظاہر وہ ایجپٹ میں ہوا تھا, فلسطین میں ہوا تھا, شاید ہم لوگ اس طرف نہ جائیں یا شاید چلے بھی جائیں, کیا پتا. لیکن سوراخ کا مطلب, راستے کا مطلب سختی ہے. وہ کسی امتحان سے گزرے, تم بھی اس امتحان سے گزرو گے. انہوں نے کیا ریزلٹ دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہ لوگ کیا تھے؟ پتہ نہیں کل شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نہیں کیا, یہ میرے لیے بہت عجیب سوال تھا, کافی مشکل سے میں نے حل کیا, آپ نے شاید جلدی حل کر لیا ہوگا. وہ یہ کہ برٹش رول انڈیا کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو برطانیہ سے لوگ حکومت کرنے کے لیے انڈیا میں آئے تھے, اور اس زمانے میں برطانیہ سے پانی کا جہاز جو چلتا تھا اس کو انڈیا پہنچنے میں, چونکہ سوئس کنال بعد میں بنی ہے تو وہ ساؤتھ افریقہ کے نیچے سے ہو کے آتا تھا, اس کو تقریباً 10 مہینے لگتے تھے. یعنی اگر کوئی انڈیا میں رہنے والا کسی بھی طریقے سے یو کے یہ میسج بھیج بھی دے کہ آپ میری مدد کے لیے پانی کا جہاز بھیجیں, اور وہ پانی کا جہاز یو کے سے چلے اور انڈیا پہنچے, اس کو 10 مہینے لگیں گے. وہاں سے آنے والے 25,000 کے قریب افراد 25 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت کر رہے تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک ایسا کنٹری دوسرے کنٹری کے اوپر حکومت کر رہا تھا جس کے پاس, یو کے پاس, انڈیا کے کسی بادشاہ کی اچھی بلڈنگ کی جیسی بلڈنگ بھی نہیں تھی. آپ یو کے شاید گئے ہوں گے, آپ نے وہاں پہ سیر بھی کی ہوگی. حسن تاج محل کے پیرلل پوری دنیا میں کوئی چیز ہے؟ یہ آپ اور میں اپنے دماغوں سے سوچنا شروع کر دیں, بند کر دیں کہ ہم لوگ جاہل تھے. کوئی جاہل قوم تاج محل نہیں بنا سکتی. اور یہ میں آپ کو صرف اشارتاً عرض کرتا چلوں, آپ نے سنا ہے کیمبرج اتنے 100 سال سے, آکسفورڈ اتنے 100 سال سے. مجھے صرف آپ ایک بتائیے, جس ملک کے اندر انڈیا کوئی یونیورسٹی نہیں تھی جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے, یہ آرکیٹیکٹ کہاں سے بن رہے تھے؟ کن انسٹیٹیوٹس میں بن رہے تھے یہ لوگ؟ اور سول انجینئرنگ کی ہر برانچ کے اندر ایکسپرٹس بن رہے تھے. یہ جو آپ نے جی ٹی روڈ نام سنا ہے, البتہ اس کا نام شروع میں کچھ اور تھا, یہ کم از کم پشاور سے لے کے دہلی تک جا رہی تھی, بعد لوگ کہتے ہیں ڈھاکہ تک جاتی تھی, کم سے کم دہلی تک تو جا ہی رہی تھی. یہ جی ٹی روڈ آپ کے انجینئر سے بنائی تھی, کہ کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, یہ کہاں سے آ رہے تھے سول انجینئرز؟ تو آپ کو اور مجھے سوچنا پڑے گا, اس کا مطلب ہے کچھ تھا, تو وہ تھا تو کہاں گیا؟ ان اداروں کے نام کیوں نہیں پتا ہمیں؟ اس کا مطلب یہ کہ کسی نے ایفرٹ کیے کہ ہماری ہسٹری کو ہمارے ہاتھ سے چھینا جائے, اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے بلڈنگز تو دیکھ پا رہے ہیں, چونکہ وہ اتنا بڑا ظلم نہیں کر پاتے, مر جاتے وہ اگر وہ یہ کرتے کہ وہ ان بلڈنگز کو ختم کر دیتے, ورنہ ان کو بھی ختم کرتے ہو. تو مثلا صرف 25,000 تھے, یہ 25 کروڑ پہ حکومت کیسے کر رہے تھے؟ میں ایک دن ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا, دماغ میں ایک سوال آیا, وہ یہ کہ مثلا ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان کے اوپر پھینک دو تو یہ غرق ہو جائیں. تو میں نے اپنے ذہن میں سوچنا شروع کیا کہ اگر 25 کروڑ انڈین 25,000 انگریزوں کے اوپر مٹی پھینک دیتے مٹھی میں لے کے, تو وہ غرق ہوتے یا نہیں ہوتے؟ جب انسان بیکار ہوتا ہے تو ایسے سوال آنے لگتے ہیں. تو میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ میری ایک مٹھی کے اندر کتنے کیوبک انچ مٹی آ سکتی ہے. تو مثال کے طور پر اگر میں یوں مٹی اس کو ہاتھ کو بناؤں, تو مثال کے طور پر میرے خیال میں 2 کیوبک انچ مٹی میرے ہاتھ میں آ سکتی ہے. 25 کروڑ لوگ اگر 2 کیوبک انچ مٹی لے کر 25,000 آدمیوں کے اوپر پھینکتے تو غرق ہوتے یا نہیں ہوتے؟ اس کو بہت طے کرنے کا آسان راستہ یہ کہ آپ ایک آدمی کو سوچیں 6-6.5 فٹ کا, 1 فٹ ادھر, 1 فٹ ادھر, 1 فٹ ادھر, 1 فٹ ادھر, کیوبک فٹ نکال لیں اور سوچیں اگر 25,000 کیوبک فٹ لوگوں کو غرق کرنا ہے تو کتنے کیوبک فٹ مٹی آپ کو چاہیے؟ آپ کی ہتھیلی میں 25 کروڑ لوگوں کی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ میں نے صرف میتھمیٹکس کا مذاق کیا آپ کے ساتھ. آ جائے گی, غرق ہو جائیں گے, لیکن کیا ہم نے غرق کیے؟ پتھر اور لکڑی تو دور کی بات تھی, اس سے بھی غرق ہوتے, کیے غرق؟ نہیں, ہم غرق ہوئے. کیوں غرق ہوئے؟ تو میں نے بہت سوچا اس کے اوپر, ہمارے ساتھ ہوا کیوں ایسا؟ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ نے اس پرابلم کو لکھا ہوا ہے. یہ کیسے کیا؟ فرعون نے, فاستخف قومه فاطاعوه, اس نے اپنے قوم کو ذلیل کیا, پھر اس قوم نے اس کی پیروی کی. کیا مطلب؟ پہلے اس نے اپنی قوم کا اعتماد چھینا ہے. یہ قوم حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل تھی, یہ لوگ مشہور تھے کہ یہ اچھے مینیجرز ہیں, یہ اچھے اکاؤنٹنٹس ہیں, ان کے اندر سکلز ہیں. فرعون تک آتے آتے اس نے قوم سے یہ اعتماد چھین لیا. اعتماد کیسے چھینا؟ اس نے قوم کو چھوٹے کاموں میں مشغول کیا, ان کو موچی بنایا, چھوٹے چھوٹے کام دیے. ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو دے کر ان کو یہ باور کروا دیا, یقین دلوا دیا کہ تم بڑا کام نہیں کر سکتے. میں آپ کو اپنی فیلڈ کی وجہ سے یقین دلا رہا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ یہی کیا. آپ نے کبھی تصویریں شاید نہ دیکھی ہوں, نہ شاید دیکھ بھی لی ہوں, کہ مثلا ایک انگریز ہے, وہ ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو 4 انڈین اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں. یہ انگریز آفیسر انگلینڈ میں یہ کام کر سکتا تھا؟ کوئی کوشچن نہیں ہے. اسی ٹائم پر یہ انگریز اگر اپنے ملک میں ہوتا, کوئی کوشچن نہیں کہ یہ کر سکتا تھا. یہاں اس کو کس نے الاؤ کیا؟ انگریز گورنمنٹ نے, جو اپنے ملک میں اس کو یہ نہیں کرنے دے رہی تھی. اس کو کہا یہاں یہ کرنا پڑے گا. کیوں؟ تاکہ تم یہ ثابت کرو کہ یہ قوم ذلیل ہے. ایک دفعہ تم نے یہ کام کر دیا, اب اس قوم کا تاج محل بھی اس کو اعتماد نہیں دے گا. اس کی کوئی بلڈنگ, کوئی سائنٹیفک اچیومنٹ اس کو اعتماد نہیں دے گی. اس کے دماغ سے اعتماد نکل گیا. سینکڑوں سال لگیں گے اس کو دوبارہ یہ اعتماد لینے میں کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. اور وہ غرور جو انہوں نے اس وقت کمایا تھا ابھی تک ان کی کھوپڑی میں ہے, اور وہ غلامی جو ہم نے اس وقت حاصل کی تھی ابھی تک ہماری کھوپڑی میں ہے. یہ حکومت کرنے کا ایک پیٹرن ہے. غیبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اس سے پہلے فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہی کام کیا. کیوں؟ اس کو پتا تھا بنی اسرائیل کے درمیان ایک نجات دہندہ آنے والا ہے. اگر مجھے اس نجات دہندہ کو اکیلا رکھنا ہے تو اس کا راستہ یہ کہ میں اس کی قوم میں سے اعتماد نکال دوں. تو اس نے قوم کو ذلیل کرنے کا پروگرام بنایا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, یہ پورا پروگرام تھا. اس کے تحت اس نے اس قوم کو ختم کیا. اس قوم کو ختم کرنے کے بعد ان کے اندر ایک کلچرل شفٹ آیا. وہ کیا؟ وہ لوگ کہ جو معنویت کو سمجھتے تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھتے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھتے تھے, اسپرچویلٹی کو سمجھتے تھے, وہ یہ میرا کرسٹ ہے آج کے لیے, وہ اپنی باطن اور روحانیت کی اہمیت کو بھول گئے, صرف ظاہر کو دیکھنے لگے. یہ جو خالی کرنا تھا, کھوکھلا کرنا تھا, یہ فرعون کے کام آیا. میں اس کو دوبارہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, درود بھیجے محمد و آل محمد کو. صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اب آپ کہیں گے اس کا اس بحث سے کیا تعلق ریسلر اور باکسر سے؟ بنی اسرائیل کی اسٹرینتھ تھی اسپرچویلٹی, اور فرعون کی اسٹرینتھ تھی مادہ پرستی, میٹیریلزم. اس نے ان لوگوں سے ان کا ویپن چھین لیا اور ان سے کہا کہ میرے میدان میں آ کر مجھ سے مقابلہ کرو, اور اس میں اس کو پتا ہے کہ وہ نہیں ہرا پائیں گے. اس نے قوم بنی اسرائیل سے ان کی روحانیت لی, ان کی معنویت لی, ان کی اسپرچویلٹی لی, اور ان سے کہا تم غریب و فقیر و حقیر, اب تم آؤ میرے سامنے. آپ دیکھیے قرآن کریم کے جملات کو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون کے اندر گئے تو اس نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے؟ اس نے کہا کہ تم نہ تمہارے پاس ڈھنگ کے لباس ہیں, تم فقیر محتاج نظر آتے ہو, تم آئے مجھ سے لڑنے کے لیے, تم نبی بن کر آئے ہو. اس کا نبوت کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ کہتا ہے اگر تم نبی ہو تو تمہارے پاس سونے کے ذخیرے کیوں نہیں ہیں؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہتے ہیں مادہ پرستی, میٹیریلزم. اور یہ جو میٹیریلزم کا چیمپئن ہے یہ ظاہر کے پیچھے نہیں جائے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے ظاہر کے پیچھے اس کی شکست ہے. اس نے کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسپرچویلٹی کے اندر چیلنج نہیں کیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو راستے تھے, نعوذ باللہ میرے جیسا آدمی یوں سوچے گا کہ نمبر ایک اس نے چیلنج کیا تمہارے پاس سونا کیوں نہیں ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے میں دیکھو میں سونا لا کے دکھاتا ہوں. جس لاٹھی کو مار کے وہ پتھروں سے پانی نکال سکتے تھے, اس لاٹھی کو مار کے کیا پتھر کو سونا نہیں بنا سکتے تھے؟ کیوں نہیں بنایا سونا؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ایرینا میں جنگ نہیں کروں گا, میں اپنے ایرینا میں کھڑا رہوں گا, تمہیں نیچے لاؤں گا میں, تم نیچے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر سونے کی جنگ میں جاتے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت سے دور جاتے. نبوت سونے کی بیس پہ ثابت نہیں ہو سکتی, نبوت روحانیت کی بیس پہ ثابت ہوتی ہے. اللہ کے معجزے اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ ثابت کرے کہ میرے پاس سونا زیادہ ہے, اللہ کے معجزے قرآن کریم کی طرح ہوتے ہیں. تو عزیزان محترم چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ کوئی قوم ظاہر پرست ہوگی یا باطن کو دیکھے گی, یہ چیلنج ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا, اس کا اثر کیا پڑا بنی اسرائیل کے اوپر, یہ بہت عجیب کہانی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صل علی محمد محمد. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری کوشش کرتے رہے اپنی قوم کی ظاہر پرستی، مادہ پرستی کو ان سے ختم کروائیں کسی طرح، اور وہ قوم پوری کوشش کر کے اٹک کے بیٹھ گئی کہ ہم نے مادہ پرستی میں ہی رہنا. نشانی دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سونے سے شکست نہیں دی، حتیٰ اسلحے سے بھی شکست نہیں دی. یہ بڑی عجیب بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو صرف اور صرف اپنے ایک معجزے سے شکست دی. قبول ہے یہ بات؟ مجھے ایک البتہ اس بات کو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ فرعون اس راستے میں گھسا کیوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھولا تھا. آپ اپنے آپ کو کبھی فرعون کی خدا نہ کہنا حضور اس طرف آئے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے ایک سین، وہ یہ کہ ایک لشکر ہے، بہت بڑا لشکر، ٹھیک ہے، اس کے سامنے تین چار لوگ، تین چار لاکھ لوگ، ضعیف، ناتوان، فقیر، حقیر اس کی نظر میں وہ سامنے ہے، اور وہ تقریباً پھنسانے کی پوزیشن میں آ گیا ہے، وہ ان کو پکڑنے والا ہے، کہ وہ قوم گھبرا گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے کہ انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ربی ما یسائح دین، گھبراؤ نہیں، رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں ہدایت کرے گا. خدا نے فرمایا کہ تم راستہ کھولو اور قوم کو لے کے چلو. اچھا قوم ہیل حجت میں پھنسی ہوئی ہے، اس راستے کا کیا بھروسہ ہے؟ اب سوچے کہ دریا میں سے راستہ کھلا ہے، اب پتہ نہیں زمین کچی تھی، کتنی گیلی تھی، کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یقین دلا کہ پانی برابر نہیں ہوگا، تم لوگ کود جاؤ اس کے اندر. صحیح، اس ظاہر پرست قوم کے لیے اس میں کودنا بہت مشکل تھا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ان کے پیچھے دشمن تھا. اب یہ ظاہر پرست قوم دو کام کر سکتی تھی، یا تو مرنے کو تیار ہو جائے پیچھے فرعون، یا اس چیز میں کود جائے جس کو اس کا دل نہیں مانتا تھا. لیکن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، وہ کود گئے اس کے اندر، وہ کود گئے اور اس طرف پہنچے، ٹھیک ہے. اچھا پہلے شش و پنج کس بات میں تھی؟ یہ جو حضرت موسیٰ نے کھولا اس میں کودنا ہے یا نہیں کودنا ہے، ٹھیک ہے. اس شش و پنج پر انہوں نے قبضہ پایا نظریے کے ذریعے سے، نہیں، خوف کے ذریعے سے، ویکنس. کاش نظریے سے قبضہ پایا ہوتا، کاش اس بات پہ اعتماد کرتے کہ یہ ہمارا نبی ہے، کاش یہ کرتے. ابھی آپ میں سے شاید کوئی کہے مولانا شاید کیا اور بلاج میں سٹوری کیوں بنا رہے ہیں، شاید انہوں نے اسی پہ اعتماد کیا. ابھی آگے دیکھیے گا، وہ کود گئے اور ادھر سے گزر گئے. اچھا جب وہ وہاں پہنچے، اب ذرا دیکھیے گا، فرعون اس طرف کھڑا ہے، بیچ میں وہ پیسج بنا ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مار کے کھولا ہے، قوم ادھر پہنچ گئی ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں اور فرعون یہ سوچ رہا ہے کہ اب مجھے اندر آنا ہے، تو قوم حضرت موسیٰ سے کیا کہہ رہی ہوگی؟ موسیٰ لاٹھی مارو، بند کرو اس کو. اب حضرت موسیٰ کہہ رہے نہیں، میں لاٹھی نہیں ماروں گا. صحیح ہے، تو پہلے یہ قوم حضرت موسیٰ سے لڑ رہی تھی کہ تم نے مروا دیا، فوج آ گئی، ٹھیک ہے. پھر جب انہوں نے راستہ کھولا تو یہ پھر لڑنے لگے کہ تم اس پانی میں کہاں ہمیں دھکیلنے والے ہو، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پانی ادھر ادھر ہوا ہوا ہے. پھر جب وہاں پہنچ گئے اور دیکھا فرعون آنے کے لیے پر تول رہا ہے، تو حضرت موسیٰ سے لڑنے لگے، مارو ڈاٹھی اس کو، بند کرو. حضرت موسیٰ نے پہلے بھی خدا کے حکم کا انتظار کیا تھا، اب بھی خدا کے حکم کا انتظار کیا. انہوں نے کہا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں اس کو بند نہیں کروں گا. اگر وہ بند کر دیتے تو کیا ہوتا؟ فرعون نہیں مرتا. خدا نے امتحان لیا حضرت موسیٰ اور قوم کا، کیا بند نہیں کرو. بند نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو تعاقب تھا اب وہ ادھر ہوگا، اب بھاگنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، اب تو مرنا ہی مرنا ہے. فرعون کی فوج پانی میں کتر گئی اور قوم موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہی ہوگی؟ مارو جلدی، ختم کرو اس کو. حضرت موسیٰ کو جلدی نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ولی اللہ سولی پہ بھی چڑھ جائے تو اس کو جلدی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی تدبیر کا انتظار کرتا ہے، اللہ کی تدبیر کا انتظار کرتا ہے. جلدی کس کو ہوتی ہے؟ ہمیں. آپ خدا کی تدبیر پہ بھروسہ کر کے صبر نہیں کر سکتے میں اور آپ. اب مجھے ایک جملہ اور کہنا ہے اور آپ میں سے 70-80% کو میں اپنے آپ سے ناراض کرنے والا ہوں, اس لیے میں نہیں کہوں گا. لیکن اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا, کیا آپ تدبیر پہ انحصار کر کے صبر نہیں کر سکتے تھے؟ باقی آپ خود بھی عقل مند ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو وہ قوم بنی اسرائیل وہاں پہنچ گئے اور وہ کہنے لگے لاٹھی مارو بند کرو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, مثلا اس کو جانے دو. اور وہ آتا ہے بیچ میں اور اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی نہیں مارنی ہے. خدا کا نظام یہ تھا کہ اس نے اب یہاں پہ غرق ہونا ہے. اب وہ غرق ہو گیا. آپ نے کہیں کسی روایت میں سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ لاٹھی ماری تھی؟ میں نے نہیں سنا کہ خدا نے خود غرق کیا. ٹھیک ہے, تو ایک لیسن ہمیں کیا ملا؟ وہ یہ کہ خدا کے نظام کے اوپر, تدبیر کے اوپر کبھی کبھی صبر کرنا اچھی جگہ ہے. نہ کہ آپ اپنا کام نہ کریں, اپنا کام کریں, گھبرائیں نہیں, صبر کریں. اسپیشلی اگر ولی اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے, آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ البتہ وہ امتحان لے گا یا نہیں لے گا. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ظہور سے پہلے ہو رہا ہے یا ظہور کے بعد ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ ظہور کے بعد ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ہوگا. یہ قوم ظہور کے بعد یہ حرکتیں کر رہی ہے. جب وہ اس طرف پہنچے, اتنا بڑا معجزہ الہی, اتنی بڑی آزمائش سے نکل کر آئے تھے, ولی اللہ نے اتنا بڑا موقع فراہم کیا تھا خدا کی طاقت قدرت کو دیکھنے کا, اس طرف پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسی بت بنا دو. تعجب کی بات نہیں ہے, اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر آئے ہو, خدا نے تمہارے اتنے بڑے دشمن کو یوں تمہارے بغیر جنگ لڑے غرق کروا دیا, اب بھی تمہاری کھوپڑی میں بت بھرے ہوئے اور درحقیقت بھوس بھرا ہوا ہے؟ کیوں؟ آپ کبھی جا کے دیکھیے انہوں نے کن بتوں کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ ایسے بت بنا دو. اس کو بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ. تو مثال کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے کہ جب یہ وہاں پر پہنچے تو ایک قوم کے سامنے آئے, اس قوم نے بڑے عالیشان قسم کے سونے کے بت بنائے ہوئے تھے, سونے کے بت بنائے ہوئے تھے. یہ قوم ان سونے کے بتوں کو دیکھتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں تمہارا خدا کوئی بھی ہو, ایسے ہمارے لیے بھی بنا دو. کیوں؟ قوم ظاہر پرست ہے, سونے کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے. وہ سونا چاہے بت میں بھی نظر آئے اس کو پسند آتا ہے. اس کے بعد جب اس نے سامری نے ان کے لیے خدا بنا کے دیا مصنوعی, تو وہ کس سے بنا کے دیا تھا؟ پھر سونے سے. اوہ, اس قوم کے اندر مادہ پرستی یہاں تک آئی تھی. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ ظہور سے پہلے ہے یا ظہور کے بعد ہے؟ ظہور کے بعد ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مادہ پرست قوم چاہے ولی اللہ کی غیبت میں ہو یا ظہور میں ہو, وہ کامیابی حاصل نہیں کرتی ہے. یہ ولی اللہ کو مصیبت میں ڈالتی ہے. اب اس کا, اب آپ چیلنج دیکھ لیں, کیا چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ مادہ پرستی نکالو, یہ ظاہر پرستی نکالو, یہ دنیا کی محبت جو سونے کی محبت کی شکل, اس کی ایک سمبولک پکچر ہے, اسے نکالو اپنے اندر, ورنہ تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. یہ نتیجہ آپ کے سامنے, آنکھوں کے سامنے. اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ یہ ہوا کہ اسی سونے کی محبت نے ان کو شرک, اب خفی نہیں ہے, جلی کے اوپر مبتلا کروا دیا. پہلے شرک خفی تھا, پہلے سونے کی محبت اندر تھی, منہ پہ اللہ اللہ کر رہے تھے. کچھ عرصے تک اس کو چلایا, ایک ایسی جگہ پہ پہنچے, اب شرک خفی نہیں تھا, اب شرک جلی تھا, سامنے آ گیا ان کا شرک. وہ شرک کیا سامنے آیا؟ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گوسالہ, یعنی وہ جو بچڑا جو کاف بنایا گیا تھا مثلا سونے سے, اس کے سامنے سجدے میں گر گیا. یہ خدا کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے تھے, یہ کس کے سامنے سجدہ کر رہے تھے؟ سونے کے سامنے. ان کو سونا چاہیے تھا. صحیح ہے, یہ مادہ پرستی کا انجام ہے. اس کے بعد کیا ہوا, قصہ مختصر, حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور خدا نے ان سے کہا کہ ان سے کہو توبہ کریں, لیکن اب توبہ لفظ سے نہیں ہوگی, اب شمشیر چلے گی. فقتلوا انفسکم, ایک دوسرے کو مارو. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی قوم اپنے ہاتھوں اپنے شرک کا خاتمہ نہ کرے تو پھر شمشیر چلے گی. یہ وہ وجہ ہے کہ غیبت سے پہلے جنگیں ہوں گی, کہ اگر انہوں نے اپنے شرک کا خاتمہ اپنے ہاتھوں نہیں کیا تو ان کو شمشیر کا سامنا کرنا پڑے گا پھر. اور یہ شمشیر غیر چلائیں گے ان پہ, نہیں خود چلائیں گے اپنے اوپر. فاقتلوا انفسکم, مارو اپنے آپ کو. یہ ایک منظر آپ نے دیکھ لیا, مجھے ایک منظر اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک اور منظر, بنی اسرائیل, اب یہ بات کا واقعہ ہے, کافی بات کا. بنی اسرائیل اپنے قوم سے دور ہو گئے, اپنی سرزمین سے دور ہو گئے. جب دور ہو گئے اور نعمتوں کے اندر تھے تو وہ اپنے اندر بے ہدفی احساس کرنے لگے, ہمارے پاس ہدف نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے کوئی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی کام ہونا چاہیے. تو انہوں نے اللہ سے یہ کہا, اپنے نبی سے کہا کہ خدا سے کہیں کہ ہمارے لیے ایک حاکم بنائے تاکہ ہم اس حاکم کی رہنمائی میں اس کے دین کے لیے جہاد کریں گے. تو جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو جہاد آسان کام نہیں ہے, بہت سخت کام ہے, ٹھیک ہے مت مانگو, اور اگر مانگ رہے ہو تو مانگنے سے پہلے سوچ لو کہ ایسا نہ ہو کہ جب خدا تمہیں یہ کہے کہ جہاد کرو تو تم پیچھے ہٹ جاؤ, مانگو ہی نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم لوگ صاحبان فضیلت ہیں, فضیلت تو ہمارے پلو میں ہے, تو ہمیں کیا ہو گیا, ہم تو اپنے زمین سے بھی نکال دیے گئے, ہم تو ویسے ہی آپ وہ پنجابی کہنے ویلے پھر رہے, تو پھر کچھ چلو جہادی کر لیں. اچھا ان نیتوں پہ جہاد ہو جاتے ہیں کیا, کہ چلو بہت ساری اور دعائیں مانگ رہے ہیں تو ایک یہ بھی مانگ لیں قتلن فی سبیلک. جیسے ہمارے ماہ رمضان میں دعائیں مانگتے مانگتے بیچ میں ایک آ جاتا ہے نا قتلن فی سبیلک, تو ہم وہ بھی مانگ لیتے. تو کہا بھائی اس سے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب اگر خدا حاکم معین کرے گا پیروی کرو گے, انہوں نے کہا ہم پیروی کریں گے. وارن کیا دیکھو ایسا نا بعد میں بھاگنا, انہوں نے کہا نہیں بھاگیں گے. جیسے حاکم معین کیا فوراً اعتراض کیا, اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. ان بدبختوں کے دماغ سے ابھی تک مال نہیں اترا ہے, ابھی تک مال دماغ میں ہے. یعنی خدا معین کر رہا ہے یہ تمہارا حاکم ہے, اس پہ پہلا اعتراض کیا کر رہے ہیں, مال کیوں نہیں اس کے پاس, مال چل رہا ہے ابھی تک دماغ میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑا آگے گئے, آج کا دن تھوڑا اس کہانی میں نکل جائے گا. وہ تھوڑا آگے گئے وہاں پہ ایک نہر آئی, تو وہ جو حاکم الہی تھا اس نے کہا کہ دیکھو نہر سامنے آ رہی ہے, تم لوگ پیاسے ہو مجھے پتا ہے, یہ نہر آزمائش ہے, یہ نہر امتحان ہے, اس سے مت پینا. اگر تم میں سے کسی نے اس نہر سے پیا تم لوگ کل دشمن کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. صحیح, یہ جو بصیرت کی بات تھی یہ اللہ کے ولی کو پتا تھی, عام آدمیوں کو نہیں پتا تھی, لیکن اللہ کے ولی نے کنوے کر دیا کہ دیکھو یہ نہر امتحان ہے, اس سے مت پینا, اور اگر تمہیں پینے کی اتنی ہی آرزو ہے ایک چلو پینا, اس سے زیادہ نہیں پینا, ایک چلو پینا بس, یہ اتنا سا, تاکہ تمہارا گلا تھر ہو جائے اور تمہیں زندگی لگے کہ تم واپس زندہ ہو, لیکن اگر کر سکو تو مت پینا, ٹھیک ہے, اور اس سے آگے بڑھ جاؤ, پھر ہمیں دشمن سے لڑنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ رکے اور انہوں نے بھر بھر کے اس نہر سے پی لیا سوائے کچھ لوگوں کے. جب آگے گئے اور دشمن کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده, اب تو ہمارے پاس اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. تو انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میں نہیں ہوگی پھر طاقت, اچھا اب یہاں پر ایک کوسچن ہے، ہم اور بنی اسرائیل ایک ہی لائن پر ہیں، ہماری نہر کون سی ہے؟ یہ نہر ہے کیا؟ اب آپ کے پاس اور میرے پاس ایک راستہ ہے، ایک راستہ یہ کہیں گے ہم یہ ہسٹری کا ایک ایونٹ ہے بھائی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا کیا قرآن کتاب تاریخ ہے؟ ہسٹری کی بک ہے کیا؟ اگر ہم سے تعلق نہیں ہے تو یہ یہاں ہے کیوں؟ اگر ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو خدا نمسان نے کیا ہسٹری کے اور پھر کتنے واقعات بتائیں؟ تو یہ کیوں بھی لکھا ہے؟ نہیں ہم سے تعلق ہے تو کیا بیان کرتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو نہر ہے یہ دنیا ہے، اگر اس میں غرق ہو کے پی لو گے پھر کسی ولی کا ساتھ نہیں دے سکتے. اگر تم کو اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تو تمہیں اس مادہ پرستی سے نکلنا ہوگا. زیادہ زیادہ کرنا ہے اتنا کر لو جس کے بنا زندگی نہیں گزر پائے گی. وہ ایک چلو، اس سے زیادہ میں جاؤ گے کہیں کے نہیں رہو گے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ میں زحمت آپ کی تمام کروں، اس کے بعد پھر مقابلہ نہیں ہوا؟ نہیں، مقابلہ ہوا. پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے مقابلہ کیا کہ جو بچ گئے تھے. انہوں نے اپنے ولی کو یقین دلایا، کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمیں اس پہ یقین ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروہوں نے کئی مرتبہ بڑے بڑے گروہوں کو شکست دی ہے. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ہاتھوں ان کے دشمنوں کو شکست دلوا دی. وہ جنہوں نے پانی پیا تھا وہ کہاں گئے؟ غائب، وائپ آؤٹ ہو گئے. ہم سمجھ رہے ہیں اگر ہم تیار نہیں ہوئے تو ولی اللہ نہیں آئیں گے. آئیں گے، جو تیار نہیں ہوں گے وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. جو ساتھ دینے والے ہیں وہ دے دیں گے. عزیزان محترم، اب چیلنج یہ ہے، میرا خیال ہے اس چیلنج میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس میں کوئی ابہام ہے نہیں ہمارے سامنے. ابہام کس میں ہے؟ ابہام اور مشکل ہمارے اندر ہے کہ اس پر عمل کیسے کریں گے. اور اس کو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. کل کی بات سے اگر میں کنیکٹ کروں تو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک کلچرل شفٹ ہوگا، اور کلچرل شفٹ ایسا ہوگا جس میں برائی اچھائی بنے گی اور اچھائی برائی بنے گی. اس کو آج ہم نے ایک مثال کے ذریعے سے عرض کیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس مادہ پرستی کو پہلے لوگ کہتے تھے اچھا نہیں ہے، ایک دور آئے گا جس میں یہ مادہ پرستی سٹینڈرڈ بنے گی. بدقسمتی سے جو لوگ اس مادہ پرستی میں پھنس جائیں گے وہ اپنے زمانے کے ولی کا ساتھ نہیں دے پائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، جنگ پھر بھی ہوگی. وہ لوگ ساتھ دیں گے جو اس میں نہیں پھنسے تھے اور وہ جیت جائیں گے. یہ قرآن کریم سے ہم نے ایکسٹریکٹ کیا، آپ کے سامنے ہے. اب آپ اور میں اپنی زندگی میں دیکھیے، یہ تو تھیوری ہو گئی نا، اب آتے ہیں پریکٹیکل. صحیح، آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، کہیں میں مادہ پرستی میں غرق تو نہیں ہو رہا؟ اس کو کیسے جج کروں؟ واقعاً بہت مشکل ہے. ایک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کریٹیکل انالیسس اپنا کرنا، اب دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانا بہت آسان کام ہے، بلیم گیم کرو، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا، تم میں خرابی میرے. اپنا انالیسس کرنا کہ میں کس مشکل میں پھنسا ہوں، اصلا اس مشکل سے میں بچ گیا ہوں یا نہیں بچا ہوں. اب مشکل یہاں پر ایک اور بھی ہے، وہ ایک جملہ میں نے پہلے چھوڑ دیا تھا، ابھی دوسرا جملہ چھوڑ رہا ہوں. صحیح، مجھے تین دن اور بولنا ہے، آخری دن سارے سخت جملے بولوں گا، دو تین دن اور چلانا ہے ابھی. صحیح ہے، تو سارے سخت جملے نہیں کہنا چاہیے، بلبتہ لوگوں کے ذہن کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ معاملہ کہاں خراب ہوا ہوگا. مجھے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ میں اپنا کریٹیکل انالیسس یہ کیسے کروں کہ میں مادہ پرستی ظاہر پرستی کے معاملے میں کہاں پہ کھڑا ہوں. صحیح ہے، اس کی چند مثالیں عرض کرنی ہیں جلدی سے، اور پھر ہم کل انشاءاللہ کچھ اور ٹاپک اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, کچھ اور ٹاپک لیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, ما صل علی محمد والے محمد وعجل فرجہم. ایک بہت بڑے علم اخلاق کے استاد ہیں, آپ میں سے کئی لوگوں نے ان کا نام سنا ہے, آیت اللہ جوادی عاملی حیات ہیں. میں تو جب تقریباً 40 سال پہلے گیا تھا قوم, تب بھی وہ مفسر قرآن تھے, اور 40 سال میں پھر مفسر قرآن دیکھ رہا ہوں میں ان کو, اتنا ایکسپیرینس ہے ان کا. تو وہ ایک جملہ فرما رہے تھے ایک دفعہ علم اخلاق کے معاملے میں, بہت چھوٹا سا سادہ جملہ, ایسے تو ان کے معاملے میں گہرائی بہت ہے ان کے کام میں, لیکن میں نے سادہ والا جملہ اس لیے پک کیا ہے آپ کو عرض کرنے کے لیے تاکہ اس میں آسانی سے کنوے ہو سکے. انہوں نے یہ کہا, بہت سادہ سی بات تھی, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں اور ایک دفعہ آپ جس روٹین کی گاڑی میں بیٹھتے تھے اس سے بہت اچھی گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اور اب آپ اس سے اتر رہے ہیں, کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اب آپ کو اٹینشن ملنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو یہ لگے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علم اخلاق کی پہلی سیڑھی پر بھی نہیں چڑھا ہے, یہ زیرو ہے. کیوں؟ چونکہ یہ مادہ پرستی اور ظاہر پرستی میں گردن تک پھنسا ہوا ہے. آپ اپنا انالیسس خود نہیں کر سکتے کہ میرے اور آپ کے اندر مادہ پرستی ظاہر پرستی ہے یا نہیں ہے. اگر ہے یہ بہت خطرناک ہے, اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا. اور اگر آپ کو کوئی یہ اطمینان دلائے کہ نہیں بیٹا گھبراؤ نہیں, اس کے بغیر بھی ہو جائے گا, میں آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا. جتنے لوگ اس ظاہر پرستی اور مادہ پرستی کی بیماری میں پھنسے ہیں وہ نہیں بچ پاتے. پھر کب نہیں بچ پاتے؟ کریٹیکل ٹائم پر. روٹین میں چل جاتا ہے, کریٹیکل ٹائم کے اوپر یہ لوگ ہمیشہ ہوا خالی کر دیتے, اپنی جگہ خالی کر دیتے, یہ نہیں بچ پاتے. کیوں؟ ان کو قربانی کی عادت نہیں ہوتی, قربانی کی عادت نہیں ہوتی. اب آپ خود باقی کہانیاں آپ خود دیکھتے چلے جائیں کہ مثال کے طور پر کتنے تعجب کی بات ہے, جو شمر شمر ہے کتنے تعجب کی بات ہے. اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہے, یہ کیوں ایسا ہوتا ہے, یہ لوگ کیوں اس بات کو جج نہیں کر پاتے, اتنا ظاہر پرستی میں غرق ہوتے ہیں جج نہیں کر پاتے. تو عزیزان محترم, ہم لوگ اس وقت جس دنیا کے اندر بیٹھے ہیں یہ 100% ظاہر پرستوں کی دنیا ہے, یہ مادہ پرستوں کی دنیا ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے تقریباً اطمینان ہے, ہمارے کچھ بزرگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مولانا یہ لوگ پہلے ہی, آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ لوگ پہلے ہی نکمے اور سست ہیں, آپ یہ کہہ کے ان کو اور سست بنا دیں. صحیح ہے, جو آدمی ظاہر پرست نہ ہو, مادہ پرست نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ سست ہوتا ہے. اپنے مولا سے کیوں نہیں سیکھتے؟ مولا نے کم باغ بنائے, کتنے باغ لگائے. اب مولا کی حیات طیبہ کو دیکھیں, کتنی زمینوں کو آباد کیا, کتنی قناتوں کو جاری کیا, انڈر گراؤنڈ جو پانی کے چینلز ہوتے تھے, کتنے نخلستان لگائے, ایک کے بھی ظاہر کو, ایک لہجے کو نہیں دیکھا انہوں نے. کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف ایک مشکل ہے, اگر مجھے اس سے کچھ فائدہ نہیں ملنا ہے تو میں کیوں کروں. اور امام ہمیشہ دوسروں کے فائدے کے لیے کر رہے تھے, یہ ہماری مشکل ہے. یعنی میں نے سوچا ہے کہ اگر میں نے کمانا ہے اور اس کمانے سے اپنے لیے عالی شان دنیا نہیں بنانی تو پھر کمانے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اسی ظاہر پرستی میں پھنسے میں. نہیں, آپ کمائیں, آپ دنیا بنائیں, اپنے اوپر کم لگائیں, اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجیں. قدموا لانفسکم, اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجو. امیر المومنین نے نخلستان لگائے, باغ لگائے, کنا چشمے جاری کیے, یہ سارے کام کیے, کیا کیا اس کو؟ اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے بڑا حصہ اس کا مسلمانوں کے اوپر وقف کر دیا اور دو اماموں کو اس کا واقف بنایا، نگہبان بنایا، مالک نہیں بنایا۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ آپ اور ہم اس چیلنج سے کیسے نکلیں گے؟ ایک راستہ کیا ہے؟ اس کی برائی کو سوچیں، اس سے ہونا کیا ہے۔ میں آپ کو زیادہ وقت نہ لوں، ختم کرنے کے لیے ایک دعا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہ کہ یہ دعا پڑھنے سے آپ کی مادہ پرستی ختم ہو جائے گی، میری مادہ پرستی ختم ہو، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو پریکٹیکلی خود کرنا پڑے گا۔ کل انشاءاللہ کوشش کریں تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لیں، لیکن اس دعا میں یہ نظر آتا ہے کہ اگر مادہ پرستی میں باقی رہے تو کیا ہوگا، باقی رہے تو کیا ہوگا۔ اس دعا کا ایک سابقہ ہے، وقت بہت ہی کم ہے۔ اس دعا کا ایک سابقہ ہے، یہ 15 شعبان کی رات کی ایک دعا ہے۔ مفاتیح الجنان آپ کے پاس ہوگی، آپ 15 شعبان کی رات کی دعاؤں میں سے دیکھیے گا۔ شیخ عباس قمی نے اس دعا کو لکھ کے لکھا ہے کہ اس میں اس کے مضامین بہت اعلیٰ پائے کے مضامین ہیں۔ اس کی سٹارٹنگ اس طرح سے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک، اے خدایا مجھے اپنی خوف و خشیت اتنی دے جو میرے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے، ٹھیک ہے؟ اس دعا میں آگے جا کر امام نے ارشاد فرمایا، ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مفزع علمنا، خدایا زندگی کی دنیا کو ہمارا اصلی ہم و غم قرار نہ دے، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، ربنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، ہم پر ان لوگوں کو غلبہ نہ دے جو ہم پہ رحم نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم ظاہر پرستی میں رہے اور مادہ پرستی میں رہے اور دنیا ہمارا اصلی ہم و غم ہوا، تو ہمیں ایسے لوگوں کی حکومت کے سائے میں رہنا پڑے گا جو ہم پہ رحم نہیں کریں گے۔ یہ دعا کے الفاظ کا واضح اثر ہے، صحیح ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ چیلنج ہے۔ کل انشاءاللہ میں اس میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر مجھے اپنی زندگی سے ظاہر پرستی ختم کرنی ہے اور مجھے اپنی زندگی سے مادہ پرستی ختم کرنی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے وہ اسٹیپس کیا ہو سکتے ہیں جو شروع میں لیے جا سکتے ہیں۔ البتہ کوئی بھی حرکت، کوئی بھی اچھا عمل، کوئی بھی دعا، کوئی بھی عبادت سوائے ایاک نستعین کے کبھی حل نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم سے خدا متعال نماز کی ہر رکعت میں کہلوا رہا ہے ایاک نستعین، یہ ہم بات کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، حتیٰ اس رکعت کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ خدایا میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں اس رکعت کے اندر، اور اسی رکعت میں بندگی کرنے کے لیے میری تیری مدد، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، ورنہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہی جو میں نماز پڑھ رہا ہوں نا، یہ میں تیری بندگی کر رہا ہوں، اس میں بھی مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بھی نہیں پڑھ پاؤں گا۔ البتہ بات کا بھی سب شامل ہے، اس کے اندر پوری بندگی ہے، لیکن یہ بھی شامل ہے۔ تو آپ اور میں جب بھی کبھی کوئی اچھا عمل انجام دینے لگیں، فوراً اپنے آپ سے کہیں سوائے خدا کی نصرت کے نہیں ہو پائے گا۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں اس کے بغیر نہیں ہو پائے۔ تو میں چاہتا ہوں میرے اندر سے مادہ پرستی ختم ہو، ظاہر پرستی ختم ہو، کہاں سے شروع ہوگا؟ پہلے تو اس کو ریئلائز کر لو کہ یہ بری چیز ہے یا نہیں ہے، پھر یہ دیکھ لو کہ اس میں کہیں میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں یہ گفتگو شروع ہوگی کہ اس سے نجات پانا ہے یا نہیں پانا ہے۔ اگر کوئی مریض مسلسل اعتقاد رکھے کہ میں مریض نہیں ہوں، وہ علاج کیوں کرے گا؟ علاج ہی نہیں کرے گا۔ اور یہ وہ وجہ ہے جس میں بہت ساری آبادی مبتلا ہے، یا تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مریض نہیں ہیں، یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں اس بیماری کا اتنا نقصان نہیں ہے۔ اور جو میں نے ایک گھنٹہ آپ کا لیا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تھا کہ اس بیماری کا نقصان بہت زیادہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی آئیڈیل اچیو نہیں ہوگا، کوئی ادرکنی نہیں ہو پائے گا۔ اگر اس مقام تک پہنچنا ہے، اس سے نجات حاصل کرنی پڑے گی۔ پہلے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، حسن محمد آل محمد و آجل۔ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی لوگوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا ہے، جو بہت آئیکونک پرسنالٹیز ہیں، مثلا حضرت حور کی، یہ پورا واقعہ حضرت حر علیہ السلام کا، پورے واقعے کی جو بیس ہے وہ ایک ایسے شخص کی ہے کہ جو ظاہر سے متاثر نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں اگر ظاہر سے متاثر ہوتے تو ان کو کمانڈر تھے وہیں رہنا تھا. حضرت زہیر بن قینب بجلی کا واقعہ دیکھیں، اصل وہ سید الشہداء کے ساتھ نہ مدینہ سے نکلے تھے نہ مکہ سے نکلے تھے، راستے میں ملے تھے. اگر وہ ظاہر پرستی میں مبتلا ہوتے تو ان کو سید الشہداء کا ساتھ کم سے کم نہیں دینا تھا، یزید کبھی نہ دیتے، کسی کا بھی نہ دیتے، اپنے راستے کو فالو کرتے. یہ جتنے لوگ سید الشہداء کے ساتھ تھے ان سب کے اندر بالکل واضح صفت ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ ظاہر پرست نہیں ہیں، یہ لوگ باطن کو ڈھونڈ رہے ہیں. البتہ اس کے علاوہ بہت ساری اور خصوصیات ہیں، یہ لوگ دنیا پرست نہیں ہیں. تو تیسری بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ یہ لوگ موت کے لیے بیتاب ہیں، نہ کہ موت سے نہیں ڈرتے، نہیں، موت کے لیے بیتاب ہیں. ان کو موت اصلا، ان کے چیپٹر میں، ان کی زندگی میں موت پرابلم نہیں ہے. اگر موت پرابلم ہوتی تو اس کی طرح بھاگ جاتے جو کہہ رہے تھے میں شمشیر اور گھوڑا دینے کو تیار ہوں. موت ان کے یہاں کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ جو دو تین کوالٹیز ان کے اندر ہیں، ظاہر پرست نہیں ہے، باطن کو دیکھتے ہیں، دنیا پرست نہیں ہے، آخرت کو دیکھتے ہیں، شجاع اور نڈر ہیں، موت ان کے یہاں کاؤنٹ نہیں ہو رہی، یہ کوالٹیز ہیں اس زمانے میں چیلنج کے طور پر ہمارے سامنے. یہ چیلنج ہے ہمارے، اگر ہمیں اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنی ہے یہ کوالٹیز چاہیے ہمارے اندر. اور باقی کل میں کوشش کروں گا کہ اس بات کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کروں، جو بہت بچکانہ سی بات ہے کہ مولانا بغیر پیسے کی تھوڑی کوئی کام ہوتا ہے، یہ میں کل انشاءاللہ تھوڑا بہت عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ کربلا ہے، کربلا ہمیں اس طرح سے لے کے چلتی ہے. اور دیکھو دیکھو یہ ظاہر پرستی کا معاملہ، دنیا کی کوئی اور قوم ظاہر پرستی میں مبتلا ہونا اس کے پاس جواز ہے. امام کا ماننے والا ظاہر پرستی میں کیسے آ سکتا ہے؟ کس امام کا ماننے والا ہو، یعنی یہاں پہ پہنچ کر سمجھو سب ختم ہوتا ہے. اس امام کا ماننے والا جس کے پاؤں میں زنجیر ہے. ایک ایسے امام کو مانتے ہیں جس کے پاؤں میں زنجیر ہے، ایک ایسے امام کو مانتے ہیں جس کے گلے میں طوق ہے، اور وہ اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کو لے کے چل رہا ہے. سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہنا. وہ جب زنجیروں میں تھے تب بھی ستون کعبہ تھے، یہ ان کی حقیقت ہے. وہ جب قیدی تھے تب بھی انا ابن مکہ تھا و منا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں ہل و حرم کا بیٹا ہوں. وہ قیدی بھی تھے تب بھی ایسے تھے. کہاں ظاہر پرستی ہے؟ یہاں حقائق ہیں، حقیقتوں پہ قربانی دی ہے. اور قربانی آسان قربانی نہیں دی ہے، قربانی بہت بڑی قربانی دی. یعنی اگر ہم اپنے پیمانے کے اندر اپنی زندگی کو اوپر سوچتے ہوئے اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو واقعاً اس بات کو سمجھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ مولا امام سجاد نے کیا جھیلا ہے. میں آپ کے سامنے صرف ایک روایت عرض کروں گا، اور اس روایت کو میں خاص کر اس جگہ کے لیے عرض کرتا ہوں جہاں شاید ہمیں خود اپنے آپ کو یا کسی کو یہ سمجھانا مشکل پڑتا ہو کہ عزاداری کتنی بڑی فضیلت ہے. اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ ہمیں یہ سمجھانا پڑے کہ عزاداری کتنی بڑی ذمہ داری اور فضیلت ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں مصائب کا یہ حصہ وہاں پہ عرض کروں. مصائب کا یہ جو منظر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ 11 محرم کا دن ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قافلہ عمدن لاشوں کے سامنے سے گزارا گیا ہے.
آپ میں سے یقیناً کچھ لوگ یہاں پہ ہوں گے جنہوں نے اپنے والد کو دفنایا ہوگا. جو لوگ اس تانہے سے گزرے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب ان کو اپنے والد کی انتقال کی خبر ملی ہوگی تو ان کی پہلی خواہش کیا تھی؟ کیا یہ خواہش نہیں تھی کہ میرے والد کا جنازہ احترام سے اٹھے؟ کیا یہ خواہش نہیں تھی کہ میرے والد کو کفن دیا جائے اور ان کا دفن مناسب طریقے سے ہو سکے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قافلہ ان بے غور و کفن لاشوں کے سامنے سے گزارا گیا. مرد ہونے کے ناطے مولا سید سجاد صبر کر سکتے ہیں, میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں بی بی زینب کیسے صبر کریں, بی بی ام کلثوم کیسے صبر کریں, یہ مظلوم خواتین کیسے صبر کرتی؟ یہ اونچی اونچی اماریوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, میں بچوں کو سمجھانے کی خاطر کہتا ہوں اونٹ کافی اونچائی پر ہوتا ہے, ان بیویوں کے ہاتھوں کو گویا رسیوں میں باندھا ہوا تھا, ان بیویوں نے بغیر سہاروں کے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا ہے. یہ مرحلہ اتنا شدید تھا کہ امام وقت نے زیارت ناحیہ میں اس کو بیان کیا. بیویاں لاشوں پر ماتم کرنے کے لیے گئی ہیں. بی بی زینب کی عظمت ایک بار پھر ظاہر ہوتی ہے جب وہ سید الشہداء کی لاشیں پر ماتم کرنے کے لیے. ایک عجیب منظر تھا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خواتین ان لاشوں کے اطراف میں موجود تھیں اور وہ ماتم کر رہی تھیں. مجھے یقین ہے کہ دشمن کے لشکر میں بھی ہلچل مچی ہوگی جیسے علی اصغر کی خشک زبان دیکھ کے مچی. شمر یا عبید اللہ ابن زیاد سے مولا سید سجاد کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے سید سجاد, خواتین سے کہو کہ ماتم ختم کریں اور چلیں. امام سجاد کیسے کہہ سکتے تھے اپنی بھوپی سے کہ وہ ماتم ختم کریں, اپنی بہنوں سے کہ وہ ماتم ختم کریں, ان مظلوموں کا ماتم کیوں نہ کریں جن کے سروں میں لاشوں میں سر بھی نہیں تھے. اگر اس منظر کو صرف سوچیں جب بی بی زینب کبری سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے لاشے پر آئیں اور انہوں نے چاہا کہ امام حسین کی پیشانی کا بوسہ لے اور انہوں نے دیکھا سر اقدس وہاں پر نہیں ہے, گردن کٹی ہوئی تھی اور پورے جسم پر اتنے زخم تھے. بیویوں نے گریا اور ماتم کیا. وہ شمر لعینی عبید اللہ ابن زیاد امام سجاد کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے سجاد, ان سے کہو کہ چلیں. امام سجاد نے صبر فرمایا, خاموش کھڑے رہے. اس نے ایک تازیانہ امام کی قبر پہ مارا. یہ امام ابھی بھی امام ہے, امام ہے, امام وقت. ایک تازیانہ امام کی کمر پہ لگا, امام کی کمر خم ہوئی. اس نے ایک اور تازیانہ مارا, امام کی کمر اور خم ہوئی. پھر یہ بار بار تازیانے مارتا تھا. بی بی زینب کبری امام سجاد کے پاس آئی اور کہا سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں. امام نے کہا بھوپی آپ میرے باپ اب کے لاشے پر ماتم کریں, سجاد کوڑے آئے گا لیکن میرے بابا کا ماتم ہوگا. میرے اور آپ کے آنسو اور ماتم کی قیمت ہے. مولا امام سجاد نے کھوڑے کھا کر دی. الا لعنة الله على القوم الظالمين وَزَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. مادم حسائی
مومنین کا نام ہلکا بنا لیجیے پلیز.
ہائے I am کہاں سے پاؤں آس ہے بن تیرے
ہو گئی برباد یہ بہنا الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله أخلحت مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاه بالفضل العباس ابن أمير المؤمنين وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن أقيل وهاني ابن عروة وحبيب ابن مزاهر والحر الشهيد الرياهي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الزوفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا نيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفينا وشفي والدي في يوم الجزاء، وفقنا الله زيارتك يا مولاه، ورزقنا الله شفاعتك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب اللص والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، سيدي يجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أدركني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وهي محافظة وطاهرة وناصرة ودليلا وعينا حتى تسكنه عز الله وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا
مومنین کرام. نیاز کا اہتمام ہے، نیاز ہال میں